السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر جان برائیڈن. اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا عالمی سطح پر دہشت گردی کی مالی معاونت پر نظر رکھنے والی تنظیم ایف اے ٹی ایف اور پاکستانی حکام کے مابین مذاکرات سے جو آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہے ہیں. پروگرام کا دوسرا موضوع پاکستان کا جلال آباد میں کونسل خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان اور الیکشن سے پہلے افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن. پروگرام کے تیسرے حصے میں معروف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے ترکی کے سعودی کونسل خانے میں قتل کے شبہے پر بات ہوگی، اور آخر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی شمالی کوریا میں صدر کم سے ملاقات. اور پروگرام کے اسی سیگمنٹ میں بریٹ کیوینوف کی سپریم کورٹ کے جسٹس کے طور پر تعیناتی پر بات کریں گے، جن پر آپ کے علم میں ہوگا کہ جنسی ہراساں کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے اور کئی ہفتوں تک ان کے کردار پر تنازع جو ہے وہ جاری رہا ہے. ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ آپ کال کر کے ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789. نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. اوکے، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں پاکستان سے، اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلمان عابد صاحب، وہ بھی پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کچھ دیر میں ہمارا ساتھ دیں گے یہاں امریکہ سے معروف تجزیہ کار علی اکبر مرزا صاحب. سلمان عابد صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے. اس وقت ایف اے ٹی ایف کا جو گروپ ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں، جہاں وہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایک ہفتے کے دورے کے دوران پاکستانی حکام سے ملاقات کریں گے، اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو گروپ ہے یہ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے انتظامی اور قانونی اقدامات کا جائزہ لیں گے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایف اے ٹی ایف کی سفارشات جو انہوں نے دی تھی گزشتہ دنوں، اس کی روشنی میں پاکستان نے حالیہ دنوں میں کیا اقدامات اٹھائے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیے کہ خاص طور پہ جب سے یہ گرے لسٹ کا معاملہ آیا ہے تو پاکستان میں چاہے اس سے پہلے حکومت تھی، چاہے اس کے بعد نگران حکومت بنی، اور چاہے اب یہ موجودہ حکومت آئی ہے، ہمارے ہاں ایک حساسیت پائی جاتی ہے اس مسئلے کے بارے میں، کیونکہ پاکستان کا بنیادی کنسرن یہ ہے کہ ہمیں گرے لسٹ سے باہر نکالا جائے. اب یہ گرے لسٹ سے باہر نکلنا ایسا اچانک جادوئی عمل تو نہیں ہوگا، اس کے لیے ہمیں عالمی دنیا کو اعتماد میں لینا ہوگا، ان کے اس اعتماد سازی کو بحال کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کو مطمئن کرنا ہوگا کہ ہم اس سارے معاملے میں نہ صرف سنجیدہ ہیں بلکہ ہمارے اقدامات جو ہیں وہ عملی طور پہ نظر بھی آ رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے، خاص طور پہ جو ہم نے منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں پاکستان میں کافی انیشیٹو لیے گئے ہیں، اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے اس کا بھی انہوں نے اسپیشل ایک ٹاسک فورس شہزاد اکبر پہ بنائی ہے، اور وہ اس وقت منی لانڈرنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کے معاملے میں کافی جو ہے نا اچیومنٹ بنیادی طور پہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بنیادی مسئلہ جو ٹیررزم فائنینسنگ کا ہے، کیونکہ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جہاں دہشت گردی کا مسئلہ سر فہرست ہے، اور خاص طور پہ لگتا ہی ہے کہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ جو پیسوں کا پاکستان سے باہر جانا ہے اور وہاں سے پاکستان میں آنا ہے، اس کے پیچھے جو ہے یہ کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ٹیررزم کے ساتھ جڑتے ہیں، اور اس کو ٹیررزم فائنینسنگ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جنرل راحیل شریف کے دور میں خاص طور پہ پہلی دفعہ ہمیں ٹیررزم فائنینسنگ کے کانٹیکٹ میں ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ پاکستان میں ان تمام معاملات سے کڑی نظر رکھی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ دیکھیے جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں بھی جو اسٹیٹ بینک نے ریفارمس کی ہیں کہ اب کوئی بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ اتنا آسانی سے کھلنے والا نہیں ہے، نہ صرف فرد کا اور اسی طرح سے تنظیموں کے کانٹیکٹ میں، آرگنائزیشن کے کانٹیکٹ میں بھی اس کے لیے لاس کافی سخت بنا دیے گئے ہیں، اور کافی چھانٹ بین کے بعد، مانیٹرنگ کرنے کے بعد اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو کالیدم تنظیموں کا مسئلہ تھا، کیونکہ اس پہ کافی کنسرنس ہے عالمی دنیا کا اور فائنینشیل ٹاسک فورس کا بھی، کہ جو کالیدم تنظیمیں ہیں خاص طور پہ جب وہ پاکستان کے اندر سے اور باہر سے ڈونیشن کے نام پر، چیریٹی کے نام پہ جو پیسہ آتا ہے اور اس کو کہیں اس کا کہیں نہ کہیں شکل جو ہے اگر وہ ٹیررزم کے کانٹیکٹ میں جڑتی ہے، تو اس میں بھی کافی اقدامات اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں کہ تاکہ جس سے نہ صرف پاکستان میں یہ جو منی لانڈرنگ اور ٹیررزم فائنانسنگ کے مسئلے کو صحیح طریقے سے پراپر ڈیل کیا جائے. اور اس معاملے میں دیکھیے نہ صرف ایکشن ہو رہا ہے بلکہ نئی لیجسلیٹو بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے, قانون سازی کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے, اس میں جہاں پالیسی ریفارمز کی بات ہے وہ بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب اس میں ہم نے اپنی سنجیدگی تو دکھا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نتائج ہیں اور جو ریویو ہو رہا ہے, جو نگرانی کا عمل دیکھا ہے, اس میں جو خاص طور پہ جو ٹاسک فورس ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے اقدامات کس حد تک جو ہے سسٹینیبل ہیں, کیا یہ ایک محض ایک ریئیکشنری عمل ہے اور محض ہمیں دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پوچھا پاچھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا واقعی پاکستان کی حکومت مستقبل لانگ ٹرم بنیادوں پر ایک سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو کوششیں ہماری ہو رہی ہیں اس میں یقینی طور پر ایک مستقل بنیادوں پر جو پالیسی کا فریم ورک ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو مجھے امید ہے یہ جو فائنینشیل ٹاسک فورس کے لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ یہ دیکھیں گے اور اس بات کا ان کو بھی مطمئن ہونا ہوگا کہ پاکستان کافی انیشیٹو لے رہا ہے. اب اس کے نتائج کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ سنجیدگی اور میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے اور بڑا اسپیسیفک ہو کے ہمیں ان چیزوں کے اوپر عملی اقدامات نہ صرف کرنے ہوں گے بلکہ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جو ہمیں بھی نظر آئے اور جو فائنینشیل ٹاسک فورس کے لوگ جو نگرانی کر رہے ہیں سارے سسٹم کو ان کو بھی نظر آئے. کیونکہ دیکھیے یہ بات اب دنیا بھر میں, پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ محض پاکستان کا نہیں ہے, ٹیررزم فائنینسنگ کے کانٹیکسٹ میں پوری دنیا میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جب ابھی یو این کے اجلاس میں خطاب کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے پاکستانی اقدامات کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کو بھی جو ہے نا باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ان سارے معاملات میں ہم جو ہے وہ زیادہ دنیا بھی جو ہے نا اس معاملے میں پورے سنجیدگی سے انیشیٹو لے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اور ریجنل کانٹیکسٹ میں جہاں پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشرز ہیں ان تمام چیزوں کے, منی لانڈرنگ کے اور ٹیررزم فائنانسنگ کے کانٹیکسٹ میں, تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ اچھی خبر مل سکتی ہے کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے لوگ ہیں انہیں کم از کم اس بات پہ تو اطمینان ہوگا کہ پاکستان انیشیٹو لے رہا ہے.
Okay.
اب انیشیٹو کو کس طرح سے سسٹین کیا جا سکے گا وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا.
اوکے. علی اکبر مرزا صاحب, جن اقدامات جو پاکستان نے اٹھائے ہیں حالیہ دنوں میں, جن کی نشاندہی کی ہے سلمان عابد صاحب نے, وہ کہاں تک عالمی برادری کو اور خاص طور پر ایف اے ٹی ایف کو کی جو ٹیم اس وقت موجود ہے پاکستان میں ان کو مطمئن کر سکے گی, اور ساتھ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو پالیسیز ہیں یا جو اقدامات ہیں وہ اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیے پہلی چیز تو میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ جو بین الاقوامی برادری کی آپ بات کر رہی ہیں اور بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی, تو ان کی کیا پوزیشن ہے اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کو میں پہلے بھی پروگراموں میں شریک ہو چکا ہوں, آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ میرے نزدیک اس کے لیے کوئی خاص ریسپیکٹ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی اور دوسرے ملک پاکستان یا کسی بھی ملک سے جب کسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. ورنہ خود امریکہ میں, میں آپ کو ایک مثال کے طور پر دوں کہ کانگریس میں ایک بل موجود ہے جو کانگریس وومن تلسی گیبرڈ نے اور کئی اور لوگوں نے اسپانسر کیا ہے, اور میں کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی میں انوالو ہوں اور میں تلسی گیبرڈ کا ایک سپورٹر بھی ہوں تو میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں. اور اس بل کا نام یہ ہے کہ اسٹاپ آرمنگ اینڈ فنڈنگ دا ٹیررسٹ ان دا ورلڈ. لیکن اس بل کو کانگریس کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے, جبکہ یہ بل بڑے واضح طور پر فنڈ ٹیررسٹ کو اور دہشت گردوں کو دنیا بھر میں فنڈنگ اور آرمز کی سپلائی روکنے کے لیے ہے. اسی طرح دنیا بھر کے ممالک یہ جانتے ہیں کہ ٹیررسٹ کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے, کن ممالک سے آتی ہے, کن ذرائع سے آتی ہے, لیکن ان کے خلاف اپنے مفادات اگر آڑے آ جائیں تو ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جاتی. لہذا پاکستان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرے ملک کیا کہہ رہے ہیں, پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ خود اس کے مفاد میں کیا ہے. اور پاکستان کے اپنے مفاد میں یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ملک میں آتا ہے, جو دہشت گردی اور کرپشن دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس کو روکا جائے. پاکستان میں جو باہر سے پیسہ آتا ہے ان مقاصد کے لیے جو استعمال ہوتا ہے یا منی لانڈرنگ جس کو کہا جاتا ہے, اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب لوگ یہ جانے بغیر کہ یہ پیسہ جو ملک میں پاکستان جائے گا وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوگا, وہ مختلف خیراتی اداروں کو اپنی نیک نیتی کی بنیاد پہ دے دیتے ہیں, وہ پیسہ وہاں گیا اور وہاں غلط مقاصد کے لیے استعمال ہوا اور دینے والے کو پتا بھی نہیں. دوسرا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کے پیسہ دہشت گردوں کی مدد کے لیے یا کسی مخصوص ایکسٹریمزم کے کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, ظاہری بات ہے پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ یہ اس چیز کو فوری طور پر روکا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے. تیسری جو منی لانڈرنگ کی قسم ہے وہ ہے کرپشن کے لیے جو سیاستداں ہمارے, اور معاف کیجیے گا مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ادارے بھی جس میں کچھ آرم فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں, جو پیسہ ملک سے باہر لوٹ مار کا پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں اور بیرونی ممالک میں جائیدادیں خریدتے ہیں, یہ تو ساری چیزیں انوالو ہیں اس کے. یہ تمام چیزیں بین الاقوامی اداروں سے قطع نظر, بین الاقوامی ملکوں کی, دوسرے ملکوں کی ڈیمانڈز کو قطع نظر, پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ اس چیز کو روکا جائے. اور اس کے لیے کاسمیٹک ایکشنز تو کافی عرصے سے ہوئے ہیں, باتیں بھی ہوئی ہیں اور لاس پاس ہوئے ہیں, لیکن مسئلہ لاس کے پاس کرنے اور پالیسیز کے اعلان سے نہیں ہوتا, ان پہ عمل درآمد سے ہوتا ہے. اور عمل درآمد کا جب تعلق آتا ہے تو پھر اس میں مختلف جو ملک کے اندر با اثر افراد اور ادارے ایسے موجود ہیں جو ان پالیسیز پہ عمل درآمد کو روکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مفاد کے خلاف جاتا ہے. تو پاکستان میں جو اب نئے الیکشن کے بعد گورنمنٹ آئی ہے, اور میں بار بار عمران خان کو بھی سوشل میڈیا پہ یہی مشورہ دیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے کہ پتہ نہیں ان تک پہنچتے بھی ہیں یا نہیں, لیکن جو ہے بات حقیقت وہ یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر ہو کے کہ سیاسی وابستگی کیا ہے, اور فیئرلی اور آنیسٹلی پاکستان کے مفاد میں ایسی پالیسیز اختیار کرنی ہوں گی جس سے دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, کیونکہ یہ خود پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے دہشت گردی اور سیکٹیرینزم, اور اس طرح کے پیسے آنے کو بھی روکنا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ یہ بتائیے گا, ابھی تک بظاہر لگ رہا ہے کہ پاکستان نے اقدامات جو ہیں وہ کچھ اٹھائے ہیں, لیکن کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو پاکستانی اینالسٹ ہیں آپ سمیت پاکستانی جو عہدیدار ہیں وہ ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ وہ خود بھی دہشت گردی کے شکار ہیں, یہ اقدامات گرے لسٹ پر نام ڈالنے کے بعد پاکستان کو کیوں اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ اچھا نہ ہوتا کہ یہ پہلے ہی اٹھا لیتا؟
یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور ظاہر ہے کہ ہر ملک کو یہ کرنا چاہیے, اور پاکستان خصوصی طور پر جس قسم کی جنگ میں مبتلا ہے تو اس میں ٹیرر فائنینشل ضرور ہوتی ہے, اور اس میں اپنے سطح پر تو انہوں نے کافی لوگوں کو پکڑا بھی, جیلوں میں بھی رہے اور پھر رہا بھی ہوئے, کچھ کے مطلب کی جائیدادیں بھی کرتی ہوئی یا اس کے علاوہ خطرن بھی ان پر لگ گئے. لیکن پاکستان نے پہلے بھی جو دو اسپیکر نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ پاکستان کے مسائل بڑے کمپلیکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل گورنمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, ان کے اپنے کچھ ایسے وہ ایریاز ہوتے ہیں جن کو وہ ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پولیٹیکل انٹرسٹ کے طور پر یا ووٹ بینک کے طور پر ان کو نہیں چھیڑنا چاہتے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو خود جو دہشت گردی ہے اس سے ملک کافی حد تک ایک پولرائزیشن بھی ہو چکا ہے, اس کے علاوہ ہر کوئی اس سے متاثر بھی ہے, تو ہر کوئی تو چاہتا ہے کہ اس پر کوئی قدم ہو, اس پر کوئی اقدامات ہو. لیکن تیسری بات یہ کہ شفافیت نہیں ہے, اور شفافیت اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے یا جو لوگ یہ پیسہ وصول کرتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ فائنینشیل اداروں اور باقی اس قسم کے ڈیسیزن میکنگ پر اثر انداز ہو جاتے ہیں. تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خود جس طریقے سے اس فیچر نے بتایا کہ یہ جو شفافیت ہے یا جو بینک اکاؤنٹس ہے یا جو ہنڈی کا معاملہ ہے یا کرپشن کا معاملہ ہے یا اس کے علاوہ جو پاکستان کے روپے کی قیمت گرتی جا رہی ہے اور باہر ڈالر یا جائیدادیں اکٹھی کی جا رہی ہے اور پھر ان جائیدادوں کو ایزی منی کو کہاں پر استعمال ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس کا ایک مضبوط نظام یا ایک ایسا واچ ڈاگ نہیں ہے سوائے اسٹیٹ بینک یا کچھ اداروں کے جو ان کی پورا ٹریل رکھ سکے, اور وہ ٹریل کے لیے آپ کو عملی اقدامات لینے پڑتے ہیں, ادارے رکھنے پڑتے ہیں, اور ان اداروں کے ذریعے آپ نے پورے مانیٹرنگ یہ جو منی ٹرانسفر کا ہے یا لانڈرنگ کا ہے یا اس کے ٹریل کا ہے ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں حکومتیں چینج ہو جاتی ہے, دعوے تو بڑے کرتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کو उसमें लाना अमली इकदाम को जमीनी हकाइक के मुताबिक उनको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए मुश्किल है। अलबत्त जहाँ तक कि टास्क फोर्स का ताल्लुक है तो टास्क फोर्स पहले भी एशिया वाच वाले आए थे, ये भी आए थे, उनके अपने कुछ रिक्वायरमेंट से कुछ पैरामीटर्स है, वो तो हुकूमत एड्रेस करेगा या उसको एड्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टास्क फोर्स है उसमें भी कुछ ऐसे ममालिक हैं कि वो भी कुछ पॉलिटिकल अजाइम ज्यादा होते हैं।
बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है ब्रिगेडियर साहब, ये क्वेश्चन जो है अली अकबर मिर्जा साहब जो है उनके सामने रखते हैं, उसमें भी शफाफियत कहाँ तक है और होनी चाहिए। बहुत अहम आपने पॉइंट उठाया, ये अली अकबर मिर्जा साहब के सामने रखते हैं। लेकिन सलमान आबिद साहब, मनी ट्रेल की निशानदेही की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जैसे ममालिक जहां पे वसाइल की भी कमी है, टेक्नोलॉजी को देखे वो इतनी एडवांस नहीं है, कहां तक ये सब कुछ मुमकिन है?
देखिए बात यह है कि अब आज की दुनिया में जो बुनियादी बात की जाती है, हर चीज मुमकिन होती है। असल मसला हमारी हुकूमतों का और रियासतों की कमिटमेंट का होता है। अगर हुकूमतें और रियासतें कमिटमेंट शो करें तो फिर हम इन तमाम चीजों में बाहर से भी सपोर्ट ले सकते हैं और अपने अंदर से भी सपोर्ट लेके वो तमाम इनिशिएटिव ले सकते हैं जो दुनिया में इस वक्त काबिले कबूल समझे जाते हैं। प्रॉब्लम हमारा ये रहा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली माजी की हुकूमतों ने और उससे पहले जो हमारे रियासती और इससे पहले जो फौजी हुकूमतें भी रही हैं, उन्होंने इस सारे मामले के अंदर एक पोलिटिकल कंप्रोमाइज किया और उस पॉलिटिकल कंप्रोमाइज का नतीजा ये मिला कि हम सब ने एक दूसरे की करप्शन के मामलात, बदनवानी के मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात, मनी ट्रेल के मामलात पर पर्दापोशी की और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में कोई शफाफियत पर मबनी निजाम सामने नहीं आ सका। और यही वजह है कि आज जिस वक्त इमरान खान साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो उनका भी बुनियादी नैरेटिव यही है कि माजी के अंदर इन तमाम चीजों पर खामोशी इख्तियार की गई है और आज ये एक बहुत बड़ा जिन बनकर सामने आया है। अब देखना सिर्फ ये होगा कि हमें जो इस वक्त की मौजूदा हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, क्या ये वाकई उस तरह के इनिशिएटिव में, बोल्ड स्टेप्स में, हार्ड डिसीजन के अंदर आगे बढ़ते हैं या ये भी उसी तरह के पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करते हैं आगे जाके, जिस किस्म की पॉलिटिकल कंप्रोमाइजेस हमने पीएमएलएन की हुकूमत में और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में या जनरल मुशर्रफ के दौर में देखे हैं। तो ये इमरान खान साहब का खुद एक कड़ा इम्तिहान इस वक्त आ चुका है कि जो प्रेशर्स पाकिस्तान के अंदर से हैं, और ये बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया गया है कि दुनिया क्या देख रही है, लेकिन उससे पहले हमें अपना जो ग्राउंड है या जो अपना घर है उसके अंदर इन तमाम चीजों को अपने इंटरेस्ट में जो है ना एक बोल्ड स्टेप लेके, एक हार्ड डिसीजन लेके, एक कड़वी गोलियां खा के। देखिए मैं हमेशा से कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात है उसमें मामूल के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप मामूल के मुताबिक चलेंगे तो आप रवायती कॉन्टेक्स्ट में फंस जाएंगे। पाकिस्तान को इस वक्त एक गैर मामूली इकदाम की जरूरत है और गैर मामूली इकदाम से मुराद ये होती है कि वो फैसले जो हार्ड डिसीजन होते हैं, मुश्किल फैसले होते हैं, कड़वे फैसले होते हैं, सख्त फैसले होते हैं, वो हमें लेने पड़ेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मनी ट्रेल का मामला हो, मनी लॉन्ड्रिंग के इशूज हों, टेररिज्म फाइनेंसिंग के इशूज हों, हमें अपने इंटरनल जो ग्रे एरिया है उस पर अब कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दुनिया को मुतमईन करना नहीं है बल्कि साथ साथ अपने आप को भी मुतमईन करना है कि हम उन माजी की गलतियों का इयादा कर रहे हैं और जो गलतियां हमने माजी में की हैं। अब अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली इमरान खान की हुकूमत भी उसी तरह का शिकार होती है जैसे माजी की हुकूमतें हैं तो इसका कोई फायदा आपको बड़े पैमाने पे नजर नहीं आ सकेगा पाकिस्तान के अंदर भी और
जी बिल्कुल, बल्कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट पर उस सूरत में डाला जा सकता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं तजियाकारों की ख्याल में वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान और उसके अवाम के लिए। अली अकबर मिर्जा साहब, ये जो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाला, ब्रिगेडियर साहब ने जो पॉइंट उठाया है, क्या आप समझते हैं ये उनकी तरफ से एक सियासी फैसला था फिर या वाकई ऐसा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है जिसकी वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा?
देखिए दुनिया भर में दो पावर्स हैं, दो तरीके हैं पावर को इस्तेमाल करने की। एक है सॉफ्ट पावर जिसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक एड वगैरह आती है, और दूसरा जो है हार्ड पावर जो कि मिलिट्री है। बदकिस्मती यह है कि ये जो फैसले होते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माली इमदाद के हवाले से, ये सारे इदारे जो हैं दुनिया भर के, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से खाली और मुबर्रा नहीं है। तो इनके जो भी फैसले होते हैं उसके पीछे सियासी मुहरकात तो यकीनन होते हैं, वरना दुनिया में कितने मुल्क हैं जो दहशतगर्दी के खुले आम کھلے عام اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ثبوت موجود ہیں، دنیا بھر میں تحقیقات ہو چکی ہے کہ ISIS کو کون اسلحہ دے رہا تھا، ان کو پیسہ کون دے رہا تھا، ساری باتیں یہ ثابت ہو چکی ہیں اور دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، تو لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونا تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں ہوتی، تو ان کے پیچھے ظاہر بات ہے سیاسی محرکات تو ہوتے ہیں۔ میں جس طرح کے پہلے کہی تھی یہ بات کہ اس سے قطع نظر کہ بین الاقوامی ادارے کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کو اپنے مفاد کے حساب سے، کیونکہ یہ ایک مسئلہ پاکستان کے لیے ہے بنیادی طور پر، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی، پاکستان کے استحکام کے لیے، تو اس حوالے سے پاکستان کو کاروائیاں کرنا چاہیے۔ جہاں تک پابندیوں کا وغیرہ کا تعلق ہے، میں جسے کہتے ہیں نا ایک بٹر پل، تو میں تو کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں کہ پالیسیز پاکستان میں بالکل ہی غیر جانبدارانہ طور پر اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اور کسی بھی انفلوئنس سے متاثر ہوئے بغیر، جسے کہتے ہیں غیر معمولی اقدامات کیے جائیں آنیسٹلی اور فیئرلی، وہ نہیں ہو رہا ہے، تو میں تو پھر کبھی کبھی یہی سوچتا ہوں کہ اچھا ہے اگر پابندیاں لگ جائیں، تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ دیر از اے سلور لائننگ ان دیئر، کہ پاکستان کو پھر اپنے مفادات کے لیے سخت اور واضح اور کلیئر اقدامات کرنے پڑیں گے، اور ہو سکتا ہے یہی ایک راہ رہ گئی ہو پاکستان کے حکمرانوں اور اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو سبق سیکھنے کے لیے کہ صحیح راہ پر وہ آ جائیں۔
بہت شکریہ علی اکبر مرزا صاحب آپ کا، سلمان عابد صاحب اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ نیکسٹ سیگمنٹ پہ جانا چاہیں گے لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اس وقت ہم بات کریں گے، جیسے کہ شروع میں ہم نے بتایا کہ پاکستان نے جلال آباد میں اپنا کونسل خانہ دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ڈاکٹر اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حسین یاسا صاحب افغان انالسٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمیں ایک سابق افغان سفارتکار ایاز وزیر صاحب بھی کچھ دیر میں جوائن کریں گے۔ ڈاکٹر حسین یاسا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ یہ بتائیے گا پاکستان کے اس اعلان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیے، یہ میرے خیال سے ایک خوشایند اعلان ہے۔ بہر صورت پاکستان اور افغانستان دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، اور کوئی ایک مہینے پہلے، جو ایک مہینے سے کچھ دن زیادہ ہو گئے ہیں، جو یہ اعلان ہوا تھا کہ پاکستان کا جو ویزا سیکشن ہے پاکستانی کونسلیٹ کا، وہ بند ہو رہا ہے، تو بہر صورت وہ ایک مایوسی کا عالم تھا کہ بہت سے لوگوں کو، جن کے گھر پریوار وغیرہ، اور کچھ لوگ جو تجارت کی غرض سے جو آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اور وہ اب حل ہو رہا ہے، اور کل سے جو پاکستانی کونسلیٹ کھل رہا ہے، وہ بہت سے لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ لیکن بہر صورت جن حالات کی وجہ سے جو پاکستانی کونسلیٹ بند ہوا تھا، افغان حکومت نے کابل میں یقین دہائی کرائی کہ اس کے بعد ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔
اوکے، ایاز وزیر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، اور آپ ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان نے کن وجوہ کی بنا پر اپنا کونسل خانہ بند کیا تھا، اور اب دوبارہ کھولنے کا جو فیصلہ ہے وہ کس وجہ سے کر رہا ہے؟
دیکھیے، یہ تو آپ سرکاری لوگوں سے پوچھ لے، وزارت خارجہ سے پتہ کر لے، ہم تو ظاہر بات ہے مصدق ایسی بات نہیں کر سکتے کہ اس وجہ سے تھا، لیکن جو سننے میں آتا ہے، جو لوگوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شاید سیکیورٹی کے خدشات تھے، یا وہاں کے گورنر صاحب کی مداخلت کی وجہ سے کہ کوئی سیکیورٹی کنسرن پیدا ہوئے تھے، تو کونسلیٹ بند کر لیا تھا، گویا ایک قسم کی کونسلیٹ کی کارکردگی میں انٹرفیئرنس یا اس پہ سر اندازی ہونی تھی، تو اس طرح تو کسی ملک میں بھی کونسلیٹ کام نہیں کر سکتی کہ اگر لوکل حکومت اس کے کام میں مداخلت کرنا شروع کرے یا سیکیورٹی صحیح پرووائڈ نہ کرے. تو اب ان چیزوں کی ایشورنس کرائی گئی ہے کہ یہ نہیں ہوگی, تو کونسلیٹ میرا خیال ہے کل سے دوبارہ اپنا کام شروع کر لے گی. کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر مداخلت ہوئی ہے تو وہ لوکل اتھارٹی سے نہیں ہونی چاہیے. کونسلیٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ افغانیوں کو فیسیلٹی پرووائڈ کر.
جی, تو ایاز وزیر صاحب, کسی بھی ملک میں کوئی کونسل خانے کو جب بند کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
دیکھیے, اس کا ایک ظاہر بات ہے سیاسی نقصان تو ہو جاتا ہے. لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید حکومتوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ بند کرنا پڑا. دوسری سب سے جو زیادہ تکلیف والی بات ہوتی ہے وہ اس ملک کے شہریوں کو ہوتی ہے کہ جو لوکل لوگ ہیں وہاں کے, جن کو ویزا فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے وہ بند کر دی جاتی ہے. اب جلال آباد ظاہر بات ہے امپارٹینٹ مشن ہے ہمارا کونسلیٹ, وہاں سے بہت سارے افغانی ویزا لیتے ہیں. وہاں پہ یہ ٹرک جو تجارت ہوتی ہے ان کے کاغذات وغیرہ وہاں سے تصدیق یا بنانے کی ضرورت ہو تو پاکستانی کونسلیٹ اویلیبل ہے. تو یہ فیسلٹی آپ بند کر لیں تو اس کا اثر افغانی باشندوں پہ بھی ہوتا ہے, پاکستانی بزنس کے اوپر بھی ہوتا ہے, بیمار لوگوں کے اوپر بھی ظاہر بات ہے پریشانی آ جاتی ہے اگر ویزا نہیں لگتا اور بیمار پڑے ہیں. تو ہر لحاظ سے, حکومتی لحاظ سے بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں اور عوامی لحاظ سے بھی اس کے اچھے نتائج نہیں ہوتے. بند نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وجوہات سیریس ہوں جو اس کا متقاضی ہو تو پھر ظاہر بات ہے بامر مجبوری بند کرنا پڑتے ہیں, ورنہ افسر اور سٹاف تو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, وہ تو اویلیبل ہے تاکہ لوگوں کو سروس دے دے. لیکن وہ انوائرمنٹ یا وہ سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر لے. تو یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں بھی کونسلیٹ ہوتا ہے, جیسے افغانستان کے پاکستان کے اندر ہے, پشاور میں ہے, کوئٹہ میں ہے, کراچی میں ہے. تو یہاں پہ پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, ان کے کاروائی میں مداخلت نہیں کریں گے. اسی طرح ہر ملک کے اندر کونسلیٹس ہوں, ایمبیسیز ہوں, ان ملکوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر لے.
لیکن موجودہ جو صورتحال ہے, جب افغان حکومت کو خود سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں, بہت چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت, الیکشنز جو ہیں وہ آنے والے ہیں, تو یہ ایسے حالات میں اس طرح کے توقعات افغانستان سے رکھنا اور پھر اس کا اتنا سخت رد عمل جو ہے, رد عمل کے طور پر اپنا کونسل خانہ بند کر دینا, یہ کچھ زیادہ سخت وہ نہیں ہے ریئیکشن؟
نہیں, یہ بالکل سخت نہیں ہے, کیونکہ کونسل خانہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس ملک کا کوئی بھی سینئر افسر یا دفتر اہم ہوتا ہے جس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. ورنہ وہ کونسل خانہ پھر کھولنے کی درخواست یا ریکویسٹ یا مطالبہ نہ کرے. کونسلیٹ کھولتے ہی تب ہے یا ایمبیسیز کھولتے ہی تب ہے جب اس ملک کی حکومت اس کی گارنٹی دے کہ ان کے پریمیسز کو اور ان کے افراد کو سیکیورٹی وہ پرووائڈ کر سکیں گے. اگر نہیں کر سکتے تو پھر افغان حکومت یہ مان لے, تسلیم کر لے, اعلان کر لے کہ جلال آباد میں ہم سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے, تو پھر پاکستان اپنا عملہ واپس بلا لے گا. وہ کسی حالت میں بھی ایسی جگہ پہ سفارت خانہ یا کونسلیٹ نہیں کھولے گا جہاں پہ لوکل حکومت سیکیورٹی پرووائڈ نہ کرے اور وہ اپنی مرضی پہ کھول دے, کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی پاکستانی افواج یا سیکیورٹی فورسز تو نہیں دے سکتے, وہ دوسرا ملک بن جاتا ہے.
ٹھیک, اوکے, گاٹ اٹ. ٹھیک, اوکے, ہمارے ساتھ رہیے ایاز وزیر صاحب. ڈاکٹر حسین یاسر صاحب, اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو کس نہج پر نظر آتے ہیں؟
دیکھیے, میرے خیال سے وہ جو عمران خان صاحب کے بعد ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو سیناریو دیکھنے میں آ رہا ہے دونوں ممالک کے درمیان جو مختلف سطوحات پہ جو کنٹیکٹس ہوئے ہیں اور وعدے وعید ہوئے ہیں, تو اس کے حساب سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں امید رکھنا چاہیے بہر صورت کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک جن کے اچھے تعلقات دونوں ممالک کے فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہیں اس میں کچھ بہتری پیدا ہوگی, لیکن بہر صورت دیکھنا پڑے گا آگے جا کر. جو چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو سب سے بڑا ایشو جو چل رہا ہے وہ ہے افغان حکومت میں افغانستان میں, اور وہ جو ہے الیکشن کے حوالے سے بڑی زور و شور کی تیاریاں چل رہی ہے اس کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا ایشو ہے وہ ہے پیس پروسیس کا. کئی ممالک اس میں انوالو ہیں, کئی ساری پیچیدگیاں اس میں دیکھنے میں آ رہی ہیں. وہ یہ کہ کبھی ایک ملک اعلان کرتا ہے کہ ہم اپنے خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں, کبھی دوسرا ملک, کبھی تیسرا ملک. تو ان سارے پروسیس کی موافقت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ امن و امان کا ہے, جس میں جو ہے وہ پاکستان جو کہ ایک اسٹیک ہولڈر ہے اس ریجن کا, امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہے ریجن اور افغانستان کا, تو اس میں جو ہے وہ بہر صورت افغانستان اور پاکستان کے اچھے تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ جو ہے پھر وہ
ٹھیک. اوکے ایاز وزیر صاحب, جب بھی ہم پاکستان اور افغانستان میں کسی کشیدگی یا تناؤ کا ذکر کرتے ہیں یا اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ سے یہ سننے میں آتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین اعتماد کی کمی ہے. واقعی یہ وجہ ہے یا اس کے وجوہات اور بھی آپ کو نظر آتے ہیں؟ اور اگر یہ اعتماد کی کمی ہی ہے تو اتنے برسوں میں اس اعتماد کے فقدان کو کم کیوں نہیں کیا جا سکا, اور اب اس کا کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ دونوں کنٹریز کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں, اس سوال کا صحیح جواب تو کابل اور اسلام آباد کے سارے دے سکتے ہیں
جی,
میں تو صرف تجزیہ پیش کر سکتا ہوں.
بالکل, تجزیہ آپ کا چاہیے ہمیں.
آپ نے صحیح کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مین مسئلہ فقدان ہے اعتماد کا, اور اعتماد ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. اعتماد کا جو گیپ پیدا ہوتا ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے, اور پھر سیکیورٹی سے لے کے باقی ہر مد تک یہ چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ. اگر سیکیورٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن نہیں ہے تو بد اعتمادی شروع ہو جاتی ہے, پھر تجارت میں نہ ہو بد اعتمادی ہو جاتی ہے, ویزا میں بد اعتمادی, اس طرح ہر ایک فیلڈ میں پھر یہ گیپ بڑھتا جاتا ہے اگر کابل اور اسلام آباد آپس میں قریب نہ ہو. تو اس قربت کو لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ساری ذمہ داری افغان لیڈرشپ پہ اور پاکستان لیڈرشپ پہ ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائیں کہ یہ جو فقدان ہے اعتماد کا یہ دوبارہ بحال ہو جائے. اس میں چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے افغانستان کے کنسرن ہیں, اور چند چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے کنسرن ہیں. پاکستان سمجھتا ہے کہ افغانستان کا سوائل ہندوستان اور دوسرے ایسے ممالک جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, اور ان کے ثبوت بھی شاید پیش کر لیے. وہ تو اب یہاں تک کہ امریکہ نے بھی کہہ دیا, بہت ذمہ وار لوگوں نے امریکہ کے اپنے تقاریروں میں کہا ہے کہ ہندوستان اس میں ملوث تھا کہ افغانستان کے تھرو پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھا دے.
لیکن کیا اگر ایک منٹ, اگر ہم یہ مان لیں کہ بھارت یا کوئی اور ملک پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے, تو کیا یہ پاکستان کی جو اپنی خفیہ ایجنسی ہیں یہ ان کی ناکامی نہیں ہے کہ ان کو وہ روک نہیں سکتے؟
دیکھیں, یہ تو پھر اسی طرح سوال میں بھی آپ سے کر لوں کہ امریکہ سول سپر پاور ہے, اس کے پاس اتنی فیسلٹیز, اتنی طاقت, اتنی
ہم لیکن امریکہ کی بات تو نہیں کر رہے ہیں. اور کیا ایک کام اگر امریکہ نہیں کر سکتا تو یہ کیا جواز بن سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی کہ امریکہ نہیں کر سکتا, بھارت نہیں کر سکتا, تو کوئی بات نہیں اگر ہم بھی نہ کر سکیں؟
اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتی وہ الگ بات ہے, لیکن میری بات اگر سن لیں آپ سمجھ جائیں گی میں کیا کہہ رہا ہوں.
جی,
اگر امریکہ افغانستان کے اندر حقانی نیٹورک کو نہیں ڈھونڈ سکتا، نہیں روک سکتا، افغانستان میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھے کہ سی آئی اے فیل ہو گیا، ختم ہو گیا، ایسے نہیں ہوتے۔ امریکہ کے اندر ٹوین ٹاور پہ حملہ ہو گیا تو سی آئی اے ختم ہو گیا، اس کام کے نہیں رہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ ہماری آئی ایس آئی ماشاءاللہ مانی ہوئی، بہت اچھی،
بالکل بہت بڑا نام ہے آئی ایس آئی کا،
انٹیلیجنس ایجنسی ہے، لیکن اگر دوسرے لوگ اس میں، دوسرے ممالک کے لوگ اس میں کامیاب ہو جائیں کہ پاکستان کے اپنے کچھ لوگوں کو پیسے دے کے ان سے کام کروائے، تو اس کو پکڑنا خاصا مشکل، جیسے وائٹ کالر کرپشن کرائمز ہوتے ہیں، اسی طرح انٹیلیجنس کے بھی اس طرح کام مشکل ہوتے ہیں، 100% روکنا مشکل ہے، لیکن ہاں ان کو سخت کیا جا سکتا، مشکل بنایا جا سکتا ہے۔ تو اب اس چیز کو روکنے کے لیے اگر افغانستان اور پاکستان آپس میں یہ ایک کوشش کر لے
جی،
کہ جو افغانستان کے کنسرن ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سوائل سے ہمارے خلاف اقدامات کیے جاتے ہیں، یہاں پہ ٹیررزم، ہمارے خلاف جنگیں لڑائی جاتی ہیں، اور اس طرح پاکستان کے کنسرن بتا دیے کہ ٹی ٹی پی ہے یا ہندوستان ہے وغیرہ، تو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، یہ اتنے مشکل باتیں نہیں ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب ہم آپس میں مل بیٹھ جاتے ہیں، جیسے یہ پچھلی مرتبہ ہمارے وزیر اعظم صاحب، آرمی چیف صاحب کابل گئے، وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا آپس میں دونوں ملکوں کا کہ 5 فیلڈ میں ہم کو آپریشن کریں گے، انکلوڈنگ انٹیلیجنس، ملٹنسی پہ، تجارت پہ، کراس بارڈر پہ، ان سب چیزوں پہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ شکوک و شبہات ہو تو وہ کمیٹیز آپس میں کوئکلی ملے اور اس چیز کو ایڈریس کر لے۔ لیکن کچھ دیر تو چلا، لیکن غزنی
زیادہ دیر تک
کے بعد
ہاں جی،
پھر افغان پریزیڈنٹ صاحب کھل کے آ گئے، انہوں نے کھل کے،
کیونکہ آپ کی جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں نے خود اپنے ٹویٹ میں کہا کہ غزنی سے کچھ جنگجو جو ہیں، پاکستانی جنگجو، ان کی لاشیں لائی جا چکی ہے پاکستان، اور وہاں سے زخمی لوگ جو ہیں ان کو علاج کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد صدر غنی جو ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، ان کو سخت بیانات پاکستان کے حوالے سے دینے پڑے۔ بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب، ڈاکٹر حسین یاسا صاحب، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ یہاں پر اس سیگمنٹ کو ہم سمیٹنا چاہیں گے۔ نیکسٹ پروگرام کا جو حصہ ہے اس میں ایک سعودی سینئر صحافی جو ہیں ان کے لاپتہ ہونے پر ہم بات کریں گے۔ ترکی سے ہمیں جوائن کیا ہے فرقان حمید صاحب نے، سینئر صحافی اور انالسٹ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن پہلے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے،
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
جی فرقان حمید صاحب، پروگرام میں خوش آمدید، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
شکریہ بہت بہت۔
جی فرقان حمید صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی صحافی جو تھے جمال شکچی، وہ سعودی حکومت کے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور سعودی حکومت کی ممکنہ انتقامی کاروائی سے بتایا جاتا ہے کہ بچنے کے لیے گزشتہ 1 سال سے وہ امریکہ میں مقیم تھے، لیکن اپنی شادی سے متعلق ڈاکومنٹس حاصل کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے وہ استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے گئے، جس کے بعد سے وہ لاپتہ ہے۔ آپ یہ بتائیے گا، سعودی اور ترک حکام کیا کہتے ہیں، اصل کہانی جو ہے یہ کیا ہے؟
اصل کہانی یہ ہے کہ سعودی جو ہے صحافی جو ہے وہ ویزا لینے کی منگیتر کے ساتھ، منگیتر کے ساتھ ویزا لینے کی پرمیشن لینے کے لیے جو ہے وہ اس قونصلیٹ گئے تھے، جہاں 1:03 پر وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد ان کی منگیتر جو ہے وہ اندر نہیں جا سکی تھی، لیکن خود جو ہے وہ جمال خاشقجی وہ اندر چلے گئے تھے، لیکن ان کے بعد جو ہے ان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ واپسی جو ہے اس کے بارے میں کوئی مختلف جو ہے متضاد خبریں آتی رہی، خبریں یہ بھی تھی کہ ان کو امبیسی کے اندر قتل کر دیا گیا ہے, اور خبریں یہ بھی کہ ان کو اغوا کر کے واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا. ترک حکام اور سعودی حکام کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری, ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکے آیا وہ زندہ ہے یا نہیں, لیکن ترکی کے اخبارات یہی لکھ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا, وہ ہلاک کر دیے گئے, وہ امبیسی کے اندر ہی ہلاک ہوئے, جو ان کو لاپتہ کر کے ان کی لاش جو ہے وہ سعودی عرب پہنچا دی گئی. یہ حالات یہی بتا رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس بارے میں حکومت ترکی اور حکومت سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں, اور ابھی تک کلیئر بات نہیں ہو سکی. البتہ ترک جو پروسیکیوٹر جنرل استنبول کے, انہوں نے سعودی حکام سے رابطہ قائم کی, کانسرٹ سے رابطہ قائم کیا, جس کے بعد جو ہے وہ ولی عہد نے بیان جاری کیا کہ کسی وقت بھی حکومت ترکی جب بھی چاہے کانسلیٹ کی تلاشی دے سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کانسلیٹ کی تلاشی دیتے ہیں تو اس کے کیا رزلٹ نکلتا ہے, لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ رزلٹ کیا ہے, آیا وہ ہلاک ہو گئے ہیں یا نہیں, لیکن ترکی کے اخبارات اور میڈیا یہی لکھ رہا ہے کہ وہ ہلاک کر دیے, وہ زندہ نہیں.
اوکے, جو عالمی قوانین ہے وہ ہمیں معلوم ہے, اس کے مطابق ترک پولیس جو ہے کسی بھی ملک کی جو پولیس ہے وہ تفتیش کے سلسلے میں کسی کونسل خانے کے حدود میں داخل نہیں ہو سکتی. تو ترک حکومت جو ہے وہ کن بنیادوں پر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں سعودی کونسل خانے میں قتل کیا گیا ہے؟ ثبوت کیا ہے
وہاں؟ ثبوت یہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہاں سے ابھی تک اتنے, یعنی 2 اکتوبر کو وہاں گئے تھے, منگل کے روز, پچھلے منگل کو جو ہے وہ گئے تھے, اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. کے بعد جو ہے میڈیا میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, لیکن یہ پولیس جو ہے اس بارے میں بالکل جو ہے مکمل طور پر آگاہی نہیں رکھتی کہ آیا ان کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں, کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے, اندر نہ جانے کی وجہ سے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر واقعی ان کو تلاشی لینے کے لیے احکامات وصول ہوئے تو اس کے بعد ہی وہ ہے اندر داخل ہوں گے, پھر جو ہے صورتحال واضح ہو سکے گی. ابھی تک جو صورتحال واضح نہیں ہے, یہ ایک جو ہے قتل جو ہے یہ معمہ بنا ہوا ہے, جبکہ اخبارات یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے, لیکن ابھی یہ بھی خبریں ہیں کہ ان کو شاید جو ہے مختلف جو 20 کے قریب جو ہے سعودی آئے تھے اس دن, ان کے اندر جو ہے ان کو بھی اغوا کر کے جو ہے وہ سعودیہ پہنچا دیا گیا ہے.
اچھا, یہ ہمیں یہ معلوم ہے, این وائی ٹائمز کے لیے بھی یہ لکھتے تھے, تو کن موضوعات پر یہ خاص طور پر لکھتے تھے, ان کو اٹھاتے تھے؟
کیوں نہ, تو جو ہے سعودی عرب جو اصلاحات ہو رہی ہیں اس کے بارے میں جو کچھ بھی اصلاحات کے خلاف جو ہے وہ شاہ سلیمان کو جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا, جو حکومت ہے ان کو نشانہ بنایا تھا, یہ اصلاحات کے حق میں نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ مسلسل طور پر حکومت کو نشانہ بنانے کی وجہ سے حکومت کے ناقدین میں شامل ہو رہے تھے, حکومت نہیں چاہتی تھی کہ ان کا واسطہ جو ہے وہ ان کے مسلسل جو ہے ان کا نشانہ بنتے رہے, اور اس کے راستے سے ہٹانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. یہ نہیں وہ جو حکومت کی طرف اصلاحات کی گئی تھی ان کی کسی صورت بھی جو حمایت نہیں کر رہے تھے.
جی, اور معاف کیجیے گا, این وائی ٹائمز نہیں بلکہ ایک اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں یہ کالم لکھتے رہے ہیں. جی بالکل, یہ بتائیے گا سعودی حکام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ابھی تک انہوں نے کچھ کہا ہے اس حوالے سے؟
سعودی حکام کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح بیان سامنے, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے وہاں سے ویزا لے کے جو ہے وہ نکل گئے ہیں, وہ سعودی کونسلیٹ میں نہیں ہیں, جبکہ ایسے ان کی جو منگیتر ہے وہ شام تک انتظار کرتی رہی ہے. اس کے بعد ابھی بھی میڈیا جو ہے وہ ادھر میڈیا کے کافی لوگ جو ہیں صحافی جو ہیں وہ کونسلیٹ کے سامنے دھرنا کیے بیٹھے ہیں, اور ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہو سکی کہ وہ کہاں ہیں, کیونکہ ان کا کوئی اتا پتا نہیں ہے.
اوکے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ اور ظاہر ہے ایک افسوسناک کہانی ہے, اور اپنے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ اس سٹوری کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے, کہ یہ سینئر صحافی جو ہیں جمال شکچی وہ کہاں غائب ہو گئے. اس وقت سامعین ایک بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر ایک اور موضوع ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اس وقت امریکن اینالسٹ طفیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایتی ہیں آپ، اور ہمارے ساتھ ہوں گے طلعت رشید صاحب جو کہ ریپبلکن پارٹی کے حمایتی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. تو طفیل احمد صاحب آپ بتایا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، پروگرام میں خوش آمدید. اور طفیل احمد صاحب، پہلے آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی، امریکی جو وزیر خارجہ ہے مائک پومپیو، انہوں نے کل شمالی کوریا کا دورہ کیا اور صدر کم سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اگر ہم دیکھیں یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب صدر کم اور صدر ٹرمپ کے درمیان دوسرے سربراہ اجلاس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ ممکنہ دوسرا سربراہ اجلاس کے حوالے سے معاملہ آگے بڑھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس دورے سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور بیچ میں کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے کنڈیشن لگا دی اباؤٹ ڈی نیوکلرائزیشن، اس کے اوپر کم صاحب خاموش ہو گئے. مگر ایسا لگتا ہے کہ ساؤتھ کوریا جو ہے وہ دونوں کے درمیان مفاہمت کرا رہا ہے، اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جو دوسری میٹنگ ہوگی وہ ضرور کوئی سبسٹینشیل ہوگی جس میں کہ نارتھ کوریا ایگری کرے گا کچھ ڈسمینٹل کرنے کا، فردر کچھ اس کو نیوکلیئر وار ہیڈز جو ہیں ان کو کم کرنے ہوں گے، چونکہ جب تک وہ چیزوں کو اس لیول پہ نہ لائیں جہاں کہ ٹرمپ کو ایکسیپٹیبل ہو، اس وقت تک ٹرمپ صاحب تو تیار نہیں ہوں گے جس طرح سے ان کا پورا طور طریقہ ہے. تو اس لیے امید کرتے ہیں کہ اگر پامپیو سے بات ہوئی ہے اور ان کو کچھ امید افزا باتیں ان سے ملی ہیں تو شاید کچھ ہو جائے. ابھی ہم کچھ کہہ تو سکتے نہیں، لیکن بہرحال وقت بتائے گا کہ کس طرف یہ معاملہ طے ہوتا ہے.
طلعت رشید صاحب، اگر دوسرا سربراہ اجلاس صدر ٹرمپ اور صدر کم کے مابین ہوتا ہے تو کیا جوہری ہتھیاروں کو تلف کرنے کی جانب کسی حقیقی پیش رفت کے امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟
جی ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو پیش رفت ہوئی ہے، اور نارتھ کوریا جو ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور یہ ان کی جو میٹنگ چل رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ مثبت رزلٹ ضرور نکلے گا. دیکھیں نا، ایک تو نیوکلیئر کا چکر ہے، دوسرا جو ہے جو ان کے سولجرز ریمینز جو وہاں پڑے ہوئے ہیں اس کا بھی ایک بڑا ایشو ہے، جو یو ایس چاہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ریمینز واپس آئیں، آلموسٹ 5300 آئی تھنک اس کے لگ بھگ جو ہے مسنگ ہیں. تو یہ جو ہے یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں، تاکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو کم جونگ ان بالکل اس بات پہ نہیں رضامند ہو رہے تھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، لیکن جیسے ہی ٹرمپ صاحب نے ان پہ پریشر ڈالا تو وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی راضی ہو گئے، اور پومپیو سے بھی ملاقات ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ جو سنگاپور میں انہوں نے جون 12 کے 13 کو جو بات ہوئی تھی اسی کو یہ فالو اپ کر رہے ہیں کہ کم جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر جو آرسنل وغیرہ ہیں ان کو ڈی نیوکلرائز کرے، اور ان کی جو انوینٹوری ہے ان کے پاس جتنا بھی مواد پڑا ہوا ہے وہ یو ایس کو دیکھنے دیں.
ٹھیک، اوکے. اب ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے، پہلے آپ ہی ہمیں بتائیے گا کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے آپ سپورٹر ہیں طلعت رشید صاحب، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکی سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے جج کے عہدے کے لیے برٹ کیوناف جو ہے ان کی نامزدگی کی توثیق کر دی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے، کافی اس وقت احتجاج جو ہیں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں خاص طور پر امریکی خواتین کی وجہ سے، کیونکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ان پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کے سیریس الزامات ہیں، تو اتنی بڑی پوسٹ کے لیے شاید ان کو نامزد نہ کیا جائے، ان کی نامزدگی کی توثیق نہ ہو، لیکن یہ ہو گئی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں یہ ٹرمپ کی بہت بڑی وکٹری ہے. اگر آپ ڈاکٹر فورڈ کی ٹیسٹیمنی سنی، میں نے بھی سنی، کافی لوگوں نے سنی، ان کو انہوں نے کوئی سالڈ پروف نہیں دیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا کہاں پہ ہوا، کتنے لوگ تھے، کس سن میں ہوا، ساری چیزیں تو نیگیٹو تھی. آپ کس طرح یقین کر سکتے ہیں کہ جو ایک آدمی اور جو عورت ہے وہ اس موضوع پہ کسی کو پھنسائے یا مطلب یہ کہ ان کو بلیم کرے کہ جی یہ واقعہ ہوا جبکہ ان کو خود پتا نہیں. بلکہ یہاں تک یہ ہوا کہ ڈاکٹر فورڈ نے کچھ لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ جو پولی ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو تھی پبلک بھی دیکھتی ہے. حالانکہ یہ ووٹ جو ہوا یہ پارٹی لائن بیس پہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ جو حقیقت یہی تھی. ایف بی آئی نے بھی پروب کیا لیکن کوئی بھی وٹنسز سالڈ ان پہ نہیں ان کی فیور میں آ سکے. تو یہی ان کی وکٹری ہے. اور کیونا دیکھیں نا, اگر آپ یہ باتیں لانا شروع کریں جو آج سے 40 سال پہلے ہوئی تھی, کوئی بھی پالیٹیشین اس بات مطلب کوالیفائی نہیں کر سکے گا. اب یہ نہیں جب جاب انٹرویو کے لیے جاتے تھے آپ سے یہ پوچھیں گے جی آپ کے ہائی اسکول میں آپ نے یہ کام کیا تھا اس لیے ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے. یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. اور اچھا ہوا کہ جج کیوانا جو ہیں وہ سلیکٹ ہو گئے اور یہ اپوائنٹ ہو گئے. اور آئی تھنک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری وکٹری ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک جج کو کیا کہتے ہیں اپروو کروایا تھا اور یہ بھی ہو گئے. تو آئی تھنک دس از گڈ. یہ ایک بات یہ ہے کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ واقعی کوئی پریزیڈنٹ ہے کہ جو اسٹینڈ لے سکتا ہے اور جو کام کروا سکتا ہے. پہلے تو اوباما یا بش کے زمانے میں باتیں ہوتی تھی لیکن کام نہیں ہوتے تھے. یہ تو ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو something good or bad. ظاہر ہے کہ ہر کوئی تو ان کی بات نہیں مانے گا نہ ہی اس کو پسند کرے گا, لیکن یہ ہے کہ یہ وہی بات کر رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھا ہے اور اس کے لیے بہتری ہے جس ملک کے لیے. اور جو سب سے بڑی بات مجھے ٹیسٹیمونی میں یہ ہوئی کہ لوگوں نے ڈیموکریٹک اسپیشلی پارٹی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج آ کے کیا کیا کام کریں گے. انہوں نے سارا زور اسی پہ لگایا کہ جو سیکشوئل ہراسمنٹ کیسز ہے اس کے اوپر پوری ڈسکشن ہوئی اس کی. کیونکہ جج کا یہ کام تھوڑی ہے, انہوں نے تو دوسرے مسائل کتنے ہیں, ابورشن کے ہیں, لیگل ایشوز ہیں, ان پہ بحث کرتے ہیں, نہ کہ اس کے اوپر. تو جس سے پتا چل رہا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ صرف اور صرف ووٹ ڈیلے کرنا چاہتی ہیں تاکہ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے.
اوکے, توفیل احمد صاحب کہاں تک ایگری کرتے ہیں آپ طلعت رشید صاحب سے, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اس پیشرفت کو صدر ٹرمپ کے لیے ایک بڑی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, تو ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے میں جب مڈ ٹرم الیکشن میں ایک ماہ باقی رہ گیا ہے, اس فیصلے کے آپ امریکی سیاسیات پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو طریقہ کار ہے چیزوں کو کرنے کا وہ اتنا تکلیف دہ ہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اور ان کی سوچ رکھنے والوں کے لیے کہ یہ طریقہ ملک چلانے کا یا دوسرے ملکوں سے تعلقات کرنے کا یہ طریقہ کبھی نہیں رہا ہے, کہیں دنیا میں نہیں رہا ہے. جس طرح سے کہ ہمارے ٹرمپ صاحب لوگوں سے جو طریقے کرتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے اس خاتون کی بے عزتی کی, جس طرح اس کا مذاق اڑایا, کبھی کوئی پریسیڈنٹ ہسٹری میں نہ ملے گا جو اس قسم کی باتیں کرے کسی کے خلاف. لیکن بہرحال جو انہیں کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا. یہ ضرور ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں اپنے حالات ملک کے کہ جو جس قسم کا ہوتا ہے بہت سی چیزیں وہ حاصل کر لیتا ہے, بہت سی چیزیں وہ منوا لیتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں کرا پاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت میں یا اس کے احترام میں کوئی اضافہ ہوتا ہے. لوگ مان جاتے ہیں, لیکن اب وہ ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کیوناف صاحب سپریم کورٹ کے جج بن گئے اتنی جلدی میں, جس طرح سے انہوں نے اپنی میجورٹی کا فائدہ اٹھایا ہے, جس طرح سے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا ہے ریپبلکن پارٹی نے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن کہ انہوں نے کوئی موقع نہیں دیا ڈیموکریٹک پارٹی کو اس معاملے میں کوئی پوزیشن لینے کا یا کچھ کرنے کا. شیئر میجورٹی پہ بروٹ جو ہے میجورٹی وہ رول کر رہی ہے. لیکن سپریم کورٹ ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو پیور میجورٹی کے اوپر رول کرے اور اس کے بعد ایسے نمائندے وہاں پہ زیادہ آ جائیں کہ وہ ساری جو کنزرویٹو میجورٹی اگر بن جائے گی اور اس کے بعد سارے فیصلے اسی طرح سے دیے جائیں گے تو بڑے ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوں گے. تو اس قسم کے آج مضامین کافی نکلے ہیں جس میں یہ امید کی گئی ہے کہ آئندہ جو ہے سپریم کورٹ یہ نہ تو ریپبلکن پارٹی کا نہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کا آرم بھرے گا, بلکہ انڈیپینڈنٹ اس کے فیصلے ہوں گے, کسی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید رابرٹس جو ان کا سپریم کورٹ کا जो चीफ जस्टिस है वो ये रोल प्ले करेगा, और शायद कैबिनेट को अगर वो अपने साथ शामिल कर सके तो उतने नुकसान नहीं होगा,
नहीं उठाना पड़े। ठीक, जल्दी से तुफैल अहमद ये बताइएगा कि बहुत जल्दी क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, ये चैप्टर जो है ये हमेशा के लिए बंद हो गया या किसी मोड़ पर दोबारा इसको उठाया जा सकता है?
जो अभी फोरकास्ट है वो ये कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है तो वो इम्पीचमेंट का प्रोग्राम बना के रखा हुआ है कि जैसे ही वो मेजोरिटी में आएंगे तो वो इसको इम्पीच करने के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस अंदर क्या होता है इसके बाद।
बहुत शुक्रिया तुफैल अहमद साहब आपका, तलत रशीद साहब आपके भी हम शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही शहनाज नफीस और असवर इमाम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
समिन, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि उनके साथ शख्सियात का एक पूरा सिलसिला जुड़ा होता है, जैसे हिजाब और इम्तियाज और इसी तरह यास्मीन और नईम। तो नईम ताहिर साहब इस हफ्ते प्रोग्राम कुछ तो कहिए में हमारे मेहमान थे। उनकी ज़िंदगी पाकिस्तान में आर्ट और कल्चर की तारीख का एक अहम हिस्सा है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ द आर्ट्स की दिलकश इमारत भी उनकी ऐसी ही काविशों में शामिल है, जिसके वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। मैं हूं शहनाज अजीज, सुनते हैं नईम ताहिर साहब के साथ गुफ्तगू से कुछ इख्तिबास। मैं एक झलक पहले सुनवाना चाहती हूं आपके एक इंटरव्यू से, छोटा सा इख्तिबास और फिर हम उस पर बात करेंगे।
जमीन देने के बाद वो बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन थी एंड प्रेसिडेंट हाउस के सामने, अब वहां पे आगे ब्यूरोक्रेसी का छापा पड़ गया उस पर, उसको एक ठेका दे दिया गया और वहाँ एक गधा और रेड़ा बेड़ा खड़े रहते थे, ठुक 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 करते थे। बुनियादों के बाद पे पानी खड़ा हो गया और सबस्काई जमा हो गई और वो एक कहलाता था दी आईसोर ऑफ इस्लामाबाद। तो वो सारी की सारी उसको फिर मैंने एक्टिवेट किया, 1000 बंदा रोज उसका विजिटर का मैंने उस मुकाम तक पहुंचाया उसको।
1000 लोग रोजाना आते थे देखने के लिए तो, और अब क्या हाल हुआ?
लोग आते थे,
अब भी वही कैफियत है या?
अफसोस है कि नहीं है, अब उन्होंने विजिटर बुक ही बता दी है।
अच्छा, खतरनाक तबसरे कर जाते होंगे मेरा ख्याल है कुछ।
न रहेगा बात, न बजेगी बात।
ये बहुत कमाल की बात है कि 18 साल से रुके काम को आपने 18 माह में पूरा कर दिया, तो किस तरह कैसे मुमकिन हुआ ये?
देखिए शहनाज, जब आपको कोई काम करना हो और आप दिल से चाहते हो कि मुझे ये काम करना है और उसमें आपके दिल में कोई लालच भी ना हो, तो फिर आप कोई किसी का उजर नखरा बर्दाश्त नहीं करते। मैं सुबह जाता था हर रोज देखने के लिए कि कितना काम हुआ, रात में 7 बजे आता था। मैं आपको ये बताऊं कि एक दफा मैं इसी तरह 7 बजे वापस आया तो बस कुछ ऐसी बात हुई कि मुझे फौरन डॉक्टर के पास जाना पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि तुम तो एडवांस स्टेज में हो कैंसर की।
अरे
जी हाँ, तो मैं किडनी का कैंसर था, मैंने उसके बावजूद 18 दिन का ऑपरेशन के बाद मुझे रेस्ट था, 18वें दिन मैं वापस मौजूद था दफ्तर में और उसी तरह से मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया। अब उसमें गहने को तो एक आर्ट गैलरी है लेकिन उसके अंदर 18 गैलरीज हैं और 1,43,000 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन है
और कितनी खूबसूरत बिल्डिंग, बहुत भी एक दिलकश इमारत जैसे होती है ना कि एक लगता है हिस्ट्री भी है उसकी, बहुत खूबसूरत इमारत है, बहुत ही मुझे पसंद है।
नहीं, इमारत तो वैसी ही है। मैं अब आपसे जरा अलहमरा का भी तस्करा करना चाहता हूँ। लाहौर में अलहमरा आपको मालूम है कि बहुत बड़ा सकाफती मरकज, मैंने जब फैसा के अदालत के बाद मैंने आर्ट्स काउंसिल का जो मुझे चार्ज दिया गया तो ये जो जमीन जिस पे अभी है वो मैंने सरकार से खरीदी थी, कोई गिफ्ट नहीं मिला था, खरीदी थी चंदा जमा करके। और उसी जमाने में फिर उसके बाद मैं अमेरिका से वापस गया था तो मेरी बहुत दोस्ती हो गई थी, एडवर्ड हर्न प्रोफेसर थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी का थिएटर सेंटर बनाया था, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी मदद करें, चुनाचे उन्होंने मुझे सारी टेक्निकल दी और मैंने एक मॉडल बनाया
जी।
और मैंने कहा कि मैं यहाँ ये बिल्डिंग बनाऊंगा, पैसे नहीं थे। ऐसा हुआ कि एक क्राइसिस में सदर अयूब ने ये कहा कि वो आर्ट्स काउंसिल में रूस के एक बहुत बड़े ताइफे के شو کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں تیار کر چکا ان کے آنے سے پہلے تو اس رات ایک طوفان آیا اور ساری تیاری کیونکہ کھلے میں تھی سب بہ گئی۔ بہرحال میں نے دوبارہ تو کیا، تو میں نے اس دن اپنے چیئرمین سے کہا، میں نے کہا آج کا موقع ہے، پریزیڈنٹ صاحب یہاں برابر گورنمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، انہوں نے سب دیکھا ہے کس طوفان سے ہم گزرے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ ہمیں ہال بنانے کے لیے اور سینٹر بنانے کے لیے پیسے دے دیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو سول سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو بڑے پروٹوکول وغیرہ کے قائل ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں تو یہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے پروٹوکول سے اجازت نہیں لی ہوئی، تم جو چاہو کرو۔
اچھا
وہ آئے، میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ چھوڑا نہیں۔ اب ٹریسپاس فیلڈ مارشل ایوب خان کا جو تھا اس کے لیے پاگل پانی چاہیے تھا، تو میں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آئی ریکویسٹ یو ٹو لک ایٹ مائی ماڈل اینڈ ہیلپ اس۔ میں نے کہا یس یس، ینگ مین ذرا مسکرائے، ہنسی بھی انہیں آئی۔ تو میں نے فٹافٹ بلا 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 سبق دیا کہ اس کلچر ڈپلومیسی کا یہ بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ بن جائے گا، تو آپ اس کے لیے مدد کیجیے۔ انہوں نے وہیں اسی وقت انسٹرکشن جاری کی اس سینٹر کے لیے پیسے دی۔ تو آج آپ کے سامنے اتنا بڑا نمرا جو کھڑا ہے، یہ جنون کا نتیجہ ہے۔
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔